बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ عالمی خبروں کے بعد روس، ایران، ہندوستان تعلقات کے موضوع پر ریڈیو تہران کا تبصرہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام صبح امید نشر ہوگا۔ پروگرام صبح امید کے بعد اہم ایام اور اہم واقعات پہ مشتمل ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عراق کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں عراق کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم پر زور دیا ہے۔ ترکی کی حکومت نے شمالی شام میں پی کے 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 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ملک میں 5 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ایک مفرور سے مشورہ سرکاری خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ آج مزاحمت پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور روس کی فوج نے یوکرینی افواج پر حملہ کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے عراق کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں محمد السودانی کی سربراہی میں اس ملک کی کابینہ کی تشکیل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عراق کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں حسین امیر عبداللہ یان نے خطے اور دو طرفہ تعلقات میں سلامتی کو کلیدی عنصر قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کو عراقی کردستان سے خطرہ ہونے کی امید نہیں ہے، اور مرکزی حکومت ان کاروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی مذاکرات کے فیصلوں اور نتائج پر عمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی سطح پر اظہار مسرت کیا اور بغداد اور تہران تعاون کو مشترکہ سلامتی کا ضامن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بغداد عراقی سرزمین کو اپنے ہمسایوں کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے عمل اور نتائج کا جائزہ لیا اور کثیر الجہتی علاقائی تعاون پر زور دیا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں روپوش ہونے والے علیحدگی پسند دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اس کے بعد کیا گیا کہ مسلسل انتباہت کے باوجود عراق کے کردستان کے اعلی عہدیداروں نے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری رہنے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے خبردار کیا کہ یہ میزائلی اور ڈرون حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ان دہشت گردوں کی سرگرمیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل 8 اکتوبر کو بھی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے عمل میں عارضی طور پر وقفہ لایا گیا ہے تاکہ عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کو ان علیحدگی پسند ایران دشمن دہشت گردوں سے نمٹنے کا موقع دیا جا سکے۔ اس سے قبل سپاہی پاسداران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے زور دے کر کہا تھا کہ اگر کردستان عراق کی انتظامیہ مناسب اور بر وقت ایکشن نہیں لے گی تو ایرانی افواج دہشت گردوں اور ایران اور انقلاب دشمن عناصر کی تباہی تک اپنے حملے جاری رکھیں گی۔ اسلامی جمہوری ایران نے استنبول میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر ایرانی نے کہا ہے کہ ترکی کی سلامتی اور ترک عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے کیا جانے والا ہر اقدام قابل مذمت ہے۔ انہوں نے استنبول دھماکے میں جان بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ترکیہ کی حکومت، قوم اور جان بحق کو زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ترکیہ کے صدر اردوغان نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے جھکا نہیں جائے گا۔ انہوں نے ابتدائی جائزے میں اس دھماکے کو دہشت گردانہ قرار دیا تھا۔ ادھر ترک حکومت نے شمالی شام میں پی کے 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 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ استنبول کی استقلال اسٹریٹ میں دہشت گردانہ دھماکے کے کچھ وقت کے بعد ترکی نے اعلان کیا کہ اس نے شمالی شام میں ترک کردستان ورکرز پارٹی یعنی پی کے 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 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پی کے کے اور وائی پی جی کے ٹھکانوں پر ترکی کے غیر قانونی فوجی حملوں کے بعد اس ملک کی فوج نے شمالی شام میں ان گروہوں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی۔ اسی دوران شامی اپوزیشن گروپوں سے وابستہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے حسکہ کے نوائی گاہوں ام حرملہ پر ترک توپ خانے کے حملوں کی اطلاع دی۔ استنبول میں ہونے والے دھماکے کے بعد جس میں 6 افراد ہلاک اور 81 افراد زخمی ہوئے تھے ترک وزیر داخلہ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ حملہ آوروں کا تعلق ترک کردستان ورکرز پارٹی یعنی پی کے کے سے ہے۔ تاہم انہوں نے ایک بیان میں پی کے کے نے ایک بیان میں اس حملے میں اپنی شمولیت سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انقرہ نے ترک کردستان ورکر پارٹی یعنی پی کے کے کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں ڈال رکھا ہے جو کئی دہائیوں سے اس ملک کی حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ملک میں 5 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ داعش کے یہ عناصر کئی واقعات میں ملوث رہے ہیں اور ایک بڑا منصوبہ بھی تیار کیے ہوئے تھے۔ داعش کے ان عناصر کو کابل کے شمال میں پوستہ کچالو نامی علاقے میں ہونے والی جھڑپ میں ہلاک کیا گیا۔ طالبان کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ انہوں نے اس جھڑپ میں طالبان کی سیکیورٹی فورس کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اس سے قبل طالبان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف خصوصی آپریشن کر کے مشرقی صوبے ننگرہار سے اس گروہ کے 6 دہشت گرد عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ادھر طالبان نے پاکستان میں افغان تارکین وطن پر ظلم و ستم کو اسلام آباد تعلقات کی تباہی کی وجہ قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی پولیس کی افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کی تصاویر سوشل نیٹ ورکس پر شائع ہوئیں۔ طالبان نے پاکستان میں افغان شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک پر رد عمل کا اظہار کیا۔ شفقنا خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان کی عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر برائے مہاجرین نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار سے ملاقات میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال کے جاری رہنے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ مفرود شخص ملک کی سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے کرے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ایک مفرور سے مشورہ سرکاری خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور اس پر تحریک انصاف قانونی کاروائی کے لیے وکلاء سے مشورہ کر رہی ہے۔ منڈی بہاودین میں لانگ مارچ کی شرکا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے دوران عمران خان نے سوال اٹھایا کہ آرمی چیف کی اتنی اہم پوزیشن پر وزیراعظم ایک مفرور سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مفرور شخص آرمی چیف کا تقرر میرٹ کو نظر انداز کر کے اپنے مفاد کے لیے کرے گا۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سائفر سے متعلق کہا کہ سائفر کابینہ قومی سلامتی کونسل اور پارلیمنٹ میں موجود ہے، جبکہ صدر مملکت نے سائفر چیف جسٹس پاکستان کو ارسال کیا اور سفیر اسد مجید نے شہباز شریف کے دور میں قومی سلامتی کمیٹی کو آگاہ کیا تھا کہ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے دھمکیاں دی تھیں کہ عمران خان کو حکومت سے ہٹاؤ۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ آج مزاحمت پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ حزب اللہ لبنان کی ایگزیکٹو کونسل کے نائب سربراہ نے زور دے کر کہا کہ آج مزاحمت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم ہے۔ حزب اللہ لبنان کی ایگزیکٹو کونسل کے نائب سربراہ شیخ علی داموش نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آج کی مزاحمت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم ہے تاکید کی کہ مزاحمت اس کی طاقت و توازن شہداء کے خون کی برکت سے اہم کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری سرحدوں کی حد بندی کے معاملے میں جو نتیجہ حاصل ہوا ہے وہ واقعی ایک بڑی کامیابی ہے، اور اگر حکومت مزاحمت اور قوم کا توازن نہ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ معاف کیجیے گا، حکومت مزاحمت اور قوم کا تعاون نہ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ حزب اللہ لبنان کے سینئر عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ لبنانی عوام کی مشکلات اور رنج و علم کی اصل وجہ امریکی حکومت ہے جس نے لبنان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ سے سہونی بری طرح خوف زدہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بڑی تباہی آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب نیتن یاہو کو تل ابیب میں اگلی کابینہ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اسرائیلی جنرلوں میں سے ایک نے اپنی تقرری کی حالت کو بڑی تباہی اور المیہ قرار دیا۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنرل اور سیونی حکومت کی وزارت جنگ کی سیکیورٹی اور سیاسی شعبے کے سربراہ اور ملٹری انٹیلیجنس سینٹر کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سابق سربراہ آموس گرعاد نے تل ابیب کی مستقبل کی کابینہ میں تقرریوں کی حیثیت کو ایک بڑی تباہی اور المیہ قرار دیا ہے۔ روس کی فوج نے یوکرینی افواج پر حملہ کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کونشکوف نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ روسی افواج نے 240 یوکرینی فوجیوں اور ان کے 30 ٹرینروں اور غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس کے فوجی آپریشن میں یوکرین کے 1 مل 8 جنگی ہیلی کاپٹر اور 6 ڈرون طیاروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز یوکرینی افواج نے بھی لوہانسک میں روسی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم ان کی اس کاروائی کو ناکام بنا دیا گیا۔ غرب اردن میں سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی ہے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ جب تک فلسطین مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جائے گا سیف القدس کھنچی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتوتہ کے علاقے میں غاصب سیونی حکومت کی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ رام اللہ میں سیونی فوجیوں نے ایک گاڑی پر وحشیانہ طریقے سے فائرنگ کر دی جس پر 2 فلسطینی سوار تھے۔ اس فائرنگ میں فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ غرب اردن کے مختلف علاقے خاص طور سے نابلس اور جنین فلسطینی مجاہدین اور سیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں، جہاں غاصب سیونی حکومت کی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ غاصب سینی حکومت کی فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ غاصب سینیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے خلاف غاصب سینی حکومت کے فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری رد عمل ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں حماس اور فتح کے نمائندوں نے اتحاد و یکجہتی کے ساتھ بنیامین نتنیاہو کی انتہا پسندانہ منصوبوں کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے رکن الزام الاحمد اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے بیروت میں فلسطین کے سفارت خانے میں اپنی ایک ملاقات میں مقبوضہ فلسطین کی نئی کابینہ کے انتہا پسندانہ منصوبوں، من جملہ صہیونی بستیوں کی توسیع، بیت المقدس کو یہودیوں کا شہر بنانے اور زمان و مکان کے لحاظ سے مسجد الاقصیٰ کی تقسیم کا مقابلہ کرنے سے متعلق فلسطینیوں میں اتحاد کی تقویت کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں روس، ایران، ہندوستان تعلقات کے موضوع پر سیاسی تبصرہ۔
احمد عباس صاحب، ہندوستان اور روس کے تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ماسکو کا دورہ کیا اور اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی، مختلف عہدیداروں سے بات چیت ہوئی۔ آپ نے اس کو ایونٹ کو قریب سے کور کیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دورے میں کن کن معاملات پر ہندوستان اور روس کے درمیان بات چیت ہوئی، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جہاں اقتصادی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ہندوستان دفاعی سیکٹر میں اب روس کے ساتھ تعاون کی بات کر رہا ہے، جس میں جدید ترین ہتھیاروں کے تیاری میں مشترکہ تعاون اور سرمایہ کاری کی بات ہے۔ آپ کے خیال میں تعلقات کی نہج کیا ہوگی؟
دیکھیے، ہندوستان اور روس کے تعلقات تو واضح ہیں، ظاہر ہے کہ بہت قدیمی ہے، اور ان کی نوعیت بھی بڑی اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر بہت سارے جنگی وسائل کا پروڈکشن کرتے ہیں، اور اس میں ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بھی کسی حد تک شامل ہے۔ یہ چیز جو کہ ممالک نہیں دیتے، عام طور پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن روس اور ہندوستان کے درمیان یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں ہندوستان نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی، یعنی امریکہ کی طرف ہندوستان کا جھکاؤ دیکھنے میں آیا، اور اس کی وجوہات بھی بہت ساری تھیں، خاص طور پر اقتصادی وجوہات تھیں اس کی۔ لیکن ایک بار اس وقت ہمیں پھر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہندوستان میں تاثر بہت مضبوطی سے نظر آ رہا ہے تجزیہ نگاروں کی سطح پر۔ سیاسی بیان تو اس طرح کے کم دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن تجزیہ نگاروں کی سطح پر یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عالمی حالات بدل رہے ہیں، اور نئے حالات میں امریکہ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اس پر پوری طرح سے بھروسہ کر کے اور دوسروں سے کے تعلقات کو بھی اس کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ خاص طور پہ اس سلسلے میں افغانستان کی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان نے افغانستان میں کافی کچھ سرمایہ کاری امریکہ کی بیسس پہ کی تھی، امریکہ کی وجہ سے کی تھی، اس کے بھروسے پہ کی تھی، اور وہ پوری کی پوری سرمایہ کاری اس کے رسک پہ میں پڑ گئی۔ اب ہندوستان اس کو نئے سرے سے کوشش کر رہا ہے، خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو مضبوط سہارا ہندوستان بھی نہیں سمجھ پا رہا، بڑی وہاں پہ اس سلسلے مایوسی ہے۔ اب ایسے میں ہندوستان ایک بار پھر روس کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے رہا ہے، خاص طور پر انرجی کے سیکٹر میں۔ انرجی کے سیکٹر میں روس سے ہندوستان کا تعاون ایسا نہیں تھا جو آج ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے لیے، یعنی خود ہندوستان کورونا کے بعد کے حالات سے نمٹ رہا ہے، اقتصاد اور معیشت کو بڑا شدید جھٹکا وہاں پہ لگا. ہندوستان میں گورنمنٹ بڑا شدید دباؤ ہے, اس نے انرجی وہاں پر مہنگی کر رکھی ہے اور سستی انرجی دینے کے لیے بڑا شدید دباؤ ہے ہندوستان کی گورنمنٹ پہ. ایسے میں آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے مغربی ملکوں کے دباؤ کو بالکل قبول نہیں کیا, اور ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہاں کے وزیر خارجہ, عام طور پر وزیر خارجہ ہندوستان کے سخت بیان نہیں دیتے ہیں عالمی معاملات میں, خاص طور پہ جیسے اگر پاکستان کا مسئلہ ہے یا چین کا مسئلہ ہے تو کبھی کبھار سننے میں آ جاتا ہے, لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم وہاں کے وزیر خارجہ کا بالکل بڑے سخت بیان دے رہے ہیں.
صحیح.
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انرجی کا مسئلہ بڑا اہم ہو چلا تھا ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کو بڑا فائدہ ہوا. اس صورتحال میں ہندوستان کو یہ بھی ریئلائز ہوا کہ حالات کافی کچھ بدل رہے ہیں دنیا کے, اور اگر بدلے ہوئے حالات میں خارجہ پالیسی کو اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو الگ یعنی ڈائیورسٹی اس میں نہیں لائے گی, ڈائیورسٹی بامانا تھا خالی کہنے کے لیے نہیں کہ ان سے بھی تعلقات ہیں ان سے بھی تعلقات ہیں, باقاعدہ محسوس ہو نظر آئے اگر نہیں ڈائیورسٹی آتی ہے تو آگے چل کے اس کا نقصان.
احمد عباس صاحب, ہندوستان اور ایران کے تعلقات اب ایک نئی نہج پر جا رہے ہیں, اور یہ اطلاعات ہیں کہ ایران کی جو نیشنل شپنگ کمپنی ہے اس نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنے دفاتر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی ایک دفاتر کھل بھی چکے ہیں, اور اس میں بنیادی جو بات کی جا رہی ہے وہ روس اور ہندوستان کے درمیان جو تجارتی سامان یا سامان رسد کی ترسیل ہے اس کو آپ کے خیال میں مستقبل کے دور کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان تینوں ملکوں کے تعلقات اور تجارتی لین دین کے حوالے سے؟
بہت واضح اسٹریٹجی موجود ہے ہندوستان کی بھی اور روس کی بھی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بھی. ہندوستان اور روس کے باہمی تعلقات اور ٹریڈ کو فروغ دینے کے سلسلے میں ایران کا جو رول ہے وہ بے حد اہم ہے, اور اس حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو آگے کا مستقبل میں اس کے بہت زیادہ وسعت پانے کے امکانات ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں یہاں پر باقاعدہ اس پہ یہ غور کیا جا رہا ہے کہ ریلوے لائن کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس ٹرانزٹ کو مضبوط اور زیادہ وسعت دینے کے لیے اور مضبوطی دینے کے لیے اس میں کیا کیا جائے, اس پہ چونکہ جو جس طرح کا مستقبل میں لین دین ہونے والا ہے اس کے اعتبار سے ریلوے لائنیں کم ہیں, اور ریلوے لائنوں کی جگہ کوئی اور چیز دوسری نہیں لے سکتی اس زمینی راستے کو پار کرنے کے سلسلے میں, تو ایران میں اس پہ باقاعدہ اس پہ توجہ ہے, اس پہ اس سمت میں کام ہو رہا ہے. البتہ یہ ظاہر وقت طلب کام ہے, اس میں وقت لگنا ہے, لیکن ایران کے اداروں کی اس پہ پوری توجہ ہے. تو جب اس طرح کا انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے تو حکام کو بالکل صاف افق نظر آ رہا ہے کہ آگے کس طرح سے حالات کس طرف جائیں گے, اور یہ جو اس کا حوالہ قمر عباس صاحب نے دیا یہ بڑا اہم اس سلسلے میں ایک تجرباتی ایک وہ تھا جو سامان بھیجا گیا اور اس میں جو سویس کینل سے گزر کے آتا تو اس کے مقابلے میں اس راستے سے جب سامان گیا تو وہ کئی دن کا فرق پڑ گیا, اس میں کئی دن کم لگے اس میں. تو اس وجہ سے یہ یعنی تجربہ اس پہ ہو چکا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ تو ایک طرفہ ہوگا, دوسری طرف ہندوستان کا مال ایران سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور پھر یورپ اس راستے کے لیے بھی یعنی اس حساب سے بھی یہ راستہ بڑا اہم ہے, تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے اس کو تقویت.
بہت شکریہ احمد عباس صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے, خدا.
اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, مت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے,
اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, خداوند عالم نے ہمیں بہترین طریقے سے خلق کیا ہے اور ہمیں خوبصورتی عطا کی ہے, اور ہمیں اپنی آنکھوں کی طرح لوگوں کے درمیان قرار دیا ہے جو بندوں پر ہمیشہ کے لیے کھلی رہتی ہے. ہم الہی چہرہ و جمال ہیں جو اس کے روبرو ہوتے ہیں, جو اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, ادھر گزشتہ چند سالوں کے دوران اسلامی دنیا عالمی سطح پر سب سے زیادہ بے چینی کا شکار اور خبروں میں پیش پیش رہی ہے, اور یہ مسئلہ صرف ایران ہی تک محدود نہیں تھا اور نہ ہے, بلکہ پوری اسلامی دنیا کا یہی حال ہے. اگرچہ اس مدت میں ایران اسلام پسندی کا مرکز بلکہ اس تحریک کا روح رواں اور جوش و خروش کا محور رہا ہے, بے شک ان تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشین ان ملکوں میں بھی جہاں وہ ملک کی آبادی کی نسبت اقلیت میں ہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ مقامی باشندے ہیں یا غیر مقامی مہاجر, اس نئی اسلامی لہر سے متاثر ہوئے ہیں. اگرچہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی کیفیت اور میزان یکساں نہیں ہے, بلکہ حالات کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے. البتہ یہ انقلابات اور بے چینیاں صرف ان آخری چند سالوں سے مخصوص نہیں ہیں, بلکہ شاید اسلامی دنیا میں موجودہ اضطراب اور بے چینی اس صدی کے دوران دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ موجودہ ادیان کے درمیان اسلام، جس نے ایک دین کی حیثیت اور ایک تہذیب و تمدن کے عنوان سے ایک مستقل تہذیب اور تمدن خود خلق کی ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، دیگر تمام ادیان سے کہیں زیادہ اس دوران انقلابی ثابت قدم اور برسر پیکار رہا ہے۔ کسی بھی دوسرے دین نے اس حد تک نئی تہذیب و تمدن کی ہماگیر توسیع پسندی کے خلاف اپنا رد عمل نہیں دکھایا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں کچھ عرصے کے لیے کسی مثبت یا منفی پہلو سے انقلابی اقدام اور مقابلے سے کام لیا ہو، لیکن بالآخر یا تو انہوں نے اس تہذیب کے تسلط کو قبول کر لیا یا پھر اس طرح کی مفاہمت کے ساتھ صلح میں زندگی بسر کرنے کے لیے جھک گئے، یعنی اپنے اصول اور معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو موجودہ حالات کے سانچے میں ڈھال لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اپنے تحفظ کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی اور چارہ کار تھا اور نہ ہی وہ کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پیروؤں کے انحراف کو روک سکتے تھے۔ ادیان کے درمیان صرف اور صرف اسلام ایک ایسا دین تھا جو اپنے اصول و قوانین اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم رہ کر نئی تہذیب و تمدن میں ضم نہیں ہوا، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کم سے کم اپنی سرزمینوں میں اپنی حاکمیت اور بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ وہ حکمرانی جو نئی تہذیب و ثقافت اور اس کے علم برداروں کے ذریعے یا تو ناقابل قبول تھی یا پھر وہ اس کو محدود کر دینا چاہتے تھے، اس آخری دہائی بلکہ صدی کے دوران اس دین کی استقامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کوششوں کی داستانیں ان کے سیاسی اور معاشرتی وجود کے تحقق اور مجاہدتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں خود اسی دین کی بدولت ہیں۔ اس دین کی اندرونی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غیروں کو ٹھکرا دینے کی کوشش کرتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے اصول و قوانین کی پابندی کرے، یہ اس کے اعتقاد نیز اس کی اخروی فلاح و نجات اور دنیاوی عزت و سربلندی کا لازمہ ہے۔ یہ ایک دینی اور اعتقادی ضرورت اور ایک ناقابل تبدیل فریضہ ہے، اگرچہ ممکن ہے کسی مختصر یا طویل زمانے میں کسی سبب، مثلاً ضعف ایمان یا پھر سماج اور معاشرے کے نامناسب حالات کی بنا پر اور عملی طور پر یہ فریضہ انجام نہ پا سکے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باقی ہیں، یہ فریضہ بھی باقی رہے گا، اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ دین، یعنی دین اسلام، موجودہ حالات کے خلاف موقف اپنائے اور صورتحال کو اسلام سے ہماہ ہنگ کرنے کے ارادے سے حالات کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد علی صاحب نوئیڈا، گوتم بدھ نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت عمدہ ہیں۔ صبح امید تو میرا پسندیدہ پروگرام ہے، ہم سب غور سے یہ پروگرام سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور خوب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین اختر صاحب بہت محنت کرتے ہیں اور بڑے اچھے مطالب پیش کرتے ہیں، انداز بھی بہت نرالا ہوتا ہے۔ خدا تمام اراکین ریڈیو کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم محمد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک تاجر نے اپنے ایک غلام کو دریائی سفر پر روانہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب تم اس سفر سے واپس آؤ گے تو تمہیں کافی سرمایہ عطا کروں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ بقیہ زندگی چین و سکون سے بسر کرنا۔ غلام نے قبول کر لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی۔ غلام نے ہزاروں کوششوں کے بعد کسی طرح اپنے کو ساحل تک پہنچایا اور نجات پیدا کی، اور کچھ دنوں آرام کرنے کے بعد ایک آبادی کی تلاش میں لگ گیا۔ اس کی محنت پرثمر ہوئی اور وہ ایک خوبصورت شہر میں جا پہنچا جس کے آداب و رسوم بھی عجیب تھے۔ شہر والوں کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم کی جانب سے بادشاہ ملک کے چلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ شہر کے باہر اس کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے اور غلام کا شاندار استقبال کیا اور اسے تخت شاہی پر بٹھایا۔ غلام جو بہت ہی چالاک اور زیرک تھا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو۔ اسے اپنے ایک خادم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس شہر کے رسم و رواج کے مطابق ایک سال کے بعد اسے زبردستی گرفتار کر کے شہر کے باہر لائیں گے اور اسے اس خوفناک دریا کے جو اس شہر اور ایک بیابان کے درمیان میں واقع ہے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اسی میں بھٹکتا رہے۔ یہ سن کر غلام کے ہوش اڑ گئے اور راہ حل کے بارے میں فکر کرنے لگا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے باوفا ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے مدد طلب کی اور کہا، جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں تم لوگ بھی اس کے بارے میں غور کرو۔ میں نے ایک تجویز سوچی ہے لیکن اسے تنہا انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوفا خادموں نے کہا، ہم آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ غلام نے کہا، اب میں جو بھی کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور اس کے انجام دینے میں کوتاہی اور تاخیر نہ کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ یاد رکھو کہ بہت آسانی اور جلدی سے اس کام کو انجام دے دو۔ پھر اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جو کام بہت ہی سخت و دشوار ہوتا ہے وہی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور ہم جو کام انجام دینے جا رہے ہیں اس میں بے شمار مشکلات و پریشانیاں ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اس دریا میں بہت زیادہ کشتیاں بناؤ اور اس شہر کے بہت سے ماہر انجینئروں کو وہاں لے جاؤ تاکہ اس بیابان میں خوبصورت شہر بساؤ، اور جب ہمارا ایک سال مکمل ہو جائے اور ہم کو نکالا جائے تو ہم جا کر وہاں قیام کریں، اور اسی طرح تم لوگ وہاں پر خوب سبزے اور باغات لگاؤ تاکہ وہاں اناج اور ہر طرح کا پھل تیار ہو، اور جو لوگ اس میں ماہر ہوں انہیں وہاں لے جاؤ، وہ لوگ جو بھی ساز و سامان لے جانا چاہیں لے جائیں، اور ان کے لیے دولت و ثروت کی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ جتنا بھی سرمایہ لے جانا چاہیں خزانوں میں سے لے جائیں۔ اس کے باوفا ساتھیوں نے غلام کے فرمان کو قبول کیا اور پورے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا، اور بہت سے ماہر انجینئروں کو اپنے ساتھ دریا پار لے گئے اور ان سے کہا کہ اپنے رہنے کے لیے بہترین گھر بنائیں، اور پھر ایک عمدہ و خوبصورت باغ کا نقشہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ ایسا ہی خوبصورت شہر تیار کرو۔ ان لوگوں نے دنوں رات کی محنت سے خوبصورت محل تیار کیا اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغات لگائے، غرض کہ ایک بادشاہ کے شایان شان محل پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا گیا۔ سال کا آخری دن آ پہنچا اور تمام لوگ شہر میں جمع ہو گئے تاکہ اپنے رسم و رواج کے مطابق دوسروں کی طرح اس غلام کو بھی شہر اور تاج و تخت سے دور کر دیں۔ جب غلام کو خبر دی کہ اس کو شہر سے دور کیا جائے گا تو اگرچہ وہ ان حالات سے باخبر تھا لیکن اسے یہ منظر بہت ہی عجیب لگا، لیکن چونکہ اس کا دل اس شہر سے مانوس ہو چکا تھا لہذا بہت ہی مشکل سے اس شہر کو تر کیا۔ تمام اس کے باوفا غلام جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے اس کے قریب آئے اور اس کا پرتباق استقبال کیا اور اسے اس نئے شہر میں لائے اور اس جگہ پر بٹھایا جس کا اسے انتظار اور خواہش تھی، اور پھر ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنے لگا اور اس شہر کی باغ و ڈور سنبھال لی۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 24 آبان، 20 ربیع الثانی اور 15 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پندرہ نومبر سن 1630 کو جرمنی کے ماہر فلکیات یوہان کیپلر کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1571 میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آسٹریا چلے گئے، جہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کیپلر نے کئی سال فلکیات سے متعلق مطالعہ و تحقیق میں گزارے۔ اس تحقیق و مطالعے سے حاصل ہونے والے قوانین کیپلر اصول کے نام سے موسوم ہیں، جو ستاروں کی گردش کے بارے میں ہیں۔ اپنے مدار میں مریخ کی بیضوی گردش کا انکشاف بھی کیپلر نے کیا تھا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب نجوم جدید میں کیا ہے۔ بیس ربیع ثانی سن 1134 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور ادیب الحاج لطف علی بیگ آزر بیگ دلی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ قم اور شیراز میں گزارا اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اصفہان میں ہی سکونت اختیار کی۔ لطف علی بیگ نے ایران میں قحط اور جنگ کی وجہ سے ہونے والی بدامنی کے باوجود بھی اپنی تعلیم نہیں چھوڑی اور مختلف علماء، شعراء اور فضلاء کے دروس میں شریک رہ کر کسب فیض کیا۔ لطف علی بیگ شعر گوئی اور شعر شناسی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ پندرہ نومبر سن 1862 کو جرمنی کے ممتاز مصنف گیرہارڈ ہاپٹمان پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ ان کی پہلی کہانی پہاڑ کا بیٹا جب شائع ہوئی تو کافی مقبول ہوئی۔ ہاپٹمان نے 1912 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور سن 1946 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ نومبر سن 1869 کو معروف روسی مستشرق واسلی بارتولد سینٹ پیٹرز برگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی اور فارسی، عربی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ بارتولد نے 27 سال کی عمر سے مذکورہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے مشرقی اقوام کی تاریخ کی تدریس شروع کی، اور تدریس کے ساتھ ساتھ تحصیل علم اور تحقیق کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس زمانے میں وہ علمی تحقیق اور مطالعے کے لیے بارہا ترکستان گئے اور اپنے مطالعے اور تحقیقات کے نتائج منگولوں کے حملے کے دوران ترکستان نامی کتاب میں لکھے۔ یہ کتاب بارتولد کا شاہکار شمار ہوتی ہے، جس پر متعدد انعامات ان کو ملے اور بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ واسلی بارتولد نے سن 1912 میں ایک رسالہ جہان اسلام جاری کیا، جس میں وہ تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے۔ واسلی بارتولد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے وسطی ایشیا کی اقوام کی تاریخ کی تدوین میں اصل ماخذ اور متون سے استفادہ کیا ہے۔ 19 اگست سن 1930 کو لینن گراڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 24 شعبان 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا، اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ November 15, 2000 کو اطالوی مسلمان مہدی ایڈورڈو آنیلی نے وفات پائی۔ وہ 1954 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی فلسفے اور ادیان میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہیں 20 سال کی عمر میں امریکہ کے ایک کتب خانے میں اتفاقیہ طور پر قرآن مجید پڑھنے کو ملا، تو اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں مطالعہ کر کے انہوں نے نیو یارک کے ایک اسلامی مرکز میں اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام ہشام عزیز رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اٹلی سے فارغ التحصیل ایرانی طلبہ کی انجمن اسلامی سے متعارف ہوئے اور مذہب تشیع قبول کر لیا، نیز اپنا نام بدل کر مہدی رکھ لیا۔ ان کا تعلق مشہور اور دولت مند خاندان سے تھا، اور ایڈورڈو آنیلی کا مسلمان ہونا ان کے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، نیز ان کے خاندان والوں نے ان کو میراث سے محروم کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ مہدی ایڈورڈو آنیلی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل میں ایران آئے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بالآخر سہونیوں کے ہاتھوں وہ مارے جائیں گے، اور سہونی ان کی موت کی وجہ بیماری، خودکشی یا کوئی حادثہ قرار دیں گے۔ ایڈورڈو آنیلی 15 نومبر 2000 کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پراسرار طور پر انتقال کر گئے، اور ان کی لاش پر تشدد کے بہت زیادہ نشان ہونے کے باوجود موت کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے ان کو جلد بازی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولو عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.